کی نظر میں یہ ہے کہ مسلمان امام حسین کا ساتھ نہیں دیں گے، یہ ریاکشن کچھ نہیں دے پائیں گے، آپ کچھ بھی کرو کچھ نہیں کریں گے. اب کیا کیا جائے؟ اسلام کو ختم کرنا ہے، اسلام کو اینڈ پہ پہنچانا ہے. یہ چاہ رہا ہے کہ سید الشہدا اس بیعت کا مطالبہ کرے. اچھا، اگر سید الشہدا بیعت کر لیتے تو کیا ہوتا؟ کیوں سید الشہدا کہہ رہے ہیں میں بیعت نہیں کروں گا؟ اور خوبصورت جملہ انہوں نے مدینے میں کہا، فرمایا وَعَلَى الْإِسْلَامِ السَّلَامِ اِذْ بُلِتِ الْأُمَّةُ بِرَاعٍ مِثْلَ يَزِيدٍ. فرماتے ہیں مجھے اسلام کو خدا حافظ کہنا پڑے گا اگر امت کا چلانے والا یزید جیسا ہو. کیوں کیوں بھائی اسلام کو خدا حافظ کیوں کہنا پڑے گا؟ چونکہ ایک اگلی پلاننگ انوالو ہوئی ہے. اگلی پلاننگ کیا ہے؟ اب جو میں سمجھ پا رہا ہوں وہ یہ، یزید یوں سوچ رہا ہے اگر یہ بیعت کر لیں تو کام ختم ہو گیا، پھر دین ختم ہو گیا. اچھا، پھر دین کیسے ختم ہوگا؟ اس کو ایک پوائنٹ چاہیے، اس کو حکومت نہیں چاہیے، اس کو لیجیٹیمیسی چاہیے. اس کو ہم کہتے ہیں مشروعیت. پولیٹیکل سائنسز کے ڈسکشنز میں مین ٹاپک لیجیٹیمیسی ہے. کسی کو حکومت کا حق کیسے ملتا ہے؟ آپ کہتے ہیں بھائی ووٹنگ ہوگی، جو ووٹ میں جیت جائے گا اس کو لیجیٹیمیٹ رائٹ ملے گا کہ وہ حکومت کرے گا. یزید کو کیا چاہیے؟ یزید کو گورنمنٹ نہیں چاہیے کہ وہ کسی بھی طریقے سے گورنمنٹ لے لے جو وہ پہلے سے لے چکا تھا. اس کو لیجیٹیمیسی چاہیے. اس کو لیجیٹیمیسی کیوں چاہیے؟ کیا لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ خود سے آیا ہے، ہم نے اس کا انتخاب نہیں کیا؟ جانتا ہے. اگلے منصوبے کے لیے چاہیے. اگلا منصوبہ کیا ہے؟ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کرے. اب میں اس کے دماغ میں جا کے سوچتا ہوں، امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کرے، میں مسلمانوں سے کہوں اے مسلمانوں میں تمہارا حقدار خلیفہ ہوں، لیجیٹیمیٹ کیلیف ہوں، حقدار خلیفہ. اچھا، حقدار خلیفہ بن جائے پھر کیا کرے؟ کچھ عرصے کے بعد ایک اناؤنسمنٹ کرے، وہی جو پہلے شعر میں کہہ چکا تھا، کیا؟ میں مسلمانوں کا خلیفہ فلاں، جس کے ہاتھ پر حتی نواس رسول متفق تھے کہ یہ صحیح خلیفہ ہے، اعلان کرتا ہوں کہ کوئی وحی نہیں آیا، کوئی فرشتہ نہیں آیا، دین سارا ڈھونگ تھا. اچھا، آپ کہیں گے اگر یہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کو تصور کر لیجئے، بلا تشبیہ فرض کر لیجئے، آج پوپ جو کیتھولکس کے لیڈر ہیں وہ کھڑے ہو کر اعلان کریں کہ میں کیتھولکس کا پوپ اعلان کرتا ہوں کہ عیسائی غلط تھی. دنیا کے سارے عیسائی پھریں گے نہیں، لیکن عیسائیت میں اتنا بڑا رکھنا پڑ جائے گا کہ بہت بڑا سیٹ بیک دین عیسائیت کے لیے ہوگا جو 2007 سے چل رہا ہے. اور یزید یہ کب کرنا چاہ رہا تھا؟ صرف 50 سال کے بعد. اچھا، آپ کہیں گے بھائی اگر یہ کرتا تو کیا ہو جاتا؟ کچھ نہیں کرتا، کچھ نہیں ہونا تھا. بہت سارے لوگوں نے جو اس بات کے منتظر تھے کہ ہاں ٹھیک ہے اعلان کر دے، مان لیتے. کچھ لوگ ریزسٹ کرتے، کچھ لوگ ریزسٹ کرتے کہ نہیں بھائی ہمارا دین اصل تھا، مارتا ان کو بھی. کیسے مارتا؟ جیسے سید الشہدا کو مارا، آرمی بھیجتا، جاہلوں کی آرمی بھیجتا جن کو کوئی خبر نہیں ہوتی، سب کو ختم کروا دیتا. اس کے لیڈرز اعلان کر دیتے کہ ہاں بھائی ہمارے خلیفہ نے تو اعلان کر دیا نا کہ معاملہ ختم ہو گیا، جاہلیت کا دور واپس آ گیا، اب آپ جاہلیت کہہ دیں گے، جو نہیں آئے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ باقی ہے، ٹریٹ کیا جائے گا اسے. سید الشہدا اس مصیبت کو دیکھ رہے تھے. اس سے کم پر اگر کچھ ہوتا تو میں عرض کر رہا ہوں بھائی سید الشہدا قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی. بس اس سے کم پہ کیا ہوتا؟ وہ شراب پیتا تھا، وہ کہتا شراب حلال ہے، مقابلہ ہو سکتا تھا ان تمام باتوں کا. یہ مصیبت یہ تھی کہ یہ جو مصیبت تھی اس کا کیا کیا جاتا؟ انہوں نے کہا بھائی میں ایک کام کروں گا، یہ بیعت کا مطالبہ کرے گا، چونکہ اس کے دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ یہ حرکت کرے گا، میں بیعت نہیں کروں گا. اچھا، اب وہ تو پچھلا انالیسس تھا کہ اس نے یہ سوچا اور امام نے یوں جواب دیا. اب ایک فیکچوئل ہسٹری ہمارے پاس ہے، وہ یہ کہ اس نے بیعت کا مطالبہ کیا، امام نے بیعت کا انکار کر دیا. یہ پہلا گراؤنڈ تھا، بیعت کریں گے، مطالبہ کرے گا، امام انکار کریں گے. اس کا مطلب ہے یزید ایک منصوبہ بنایا ہوا ہے کہ اگر بیعت مل گئی تو میں یہ کروں گا، اور امام حسین انڈرسٹوڈ لے لیتے ہیں کہ میں بیعت نہیں کروں گا. اچھا، اس کے بعد سیکنڈ اسٹیج یزید کی طرف سے، میں بیعت کا مطالبہ کروں گا، اگر امام حسین نے بیعت کر لی کام پورا ہو گیا، دین ختم، معاملہ ختم ہو گیا، تو کیا وہ بیعت کر لیں گے؟ یزید بھی جانتا نہیں بیعت نہیں کریں گے. اچھا، بیعت نہیں کریں گے تو کیا کرنا ہوگا؟ ان کو مارنا پڑے گا. یہ بھی امام حسین کو پتا ہے. بس امام حسین کو پتا ہے یہ بیعت مانگے گا میں بیعت نہیں کروں گا, چونکہ مدینے کے گورنر کے پاس پہنچنے سے پہلے انہوں نے عبید اللہ اپنے ذات سے کہہ دیا تھا, یہ عبداللہ بن زبیر سے, کہ یہ بیعت کا مطالبہ کریں گے. بس یہ پتا تھا ان کو کہ وہ بیعت کا مطالبہ کریں گے, اور اس کو بھی پتا تھا کہ میں بیعت کا مطالبہ کروں گا, سید الشہداء کہیں گے میں نہیں کروں گا. سید الشہداء نے کہا میں نہیں کروں گا, اس نے حکم دے دیا تھا یہ بیعت نہ کریں, ان کی گردن کاٹ دو. یہ بھی سید الشہداء کو پتا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا, یہ گردن کاٹے گا. اب دیکھ رہے ہیں عجیب جنگ ہو رہی ہے, دونوں پارٹیز کو تین تین اسٹیپ آگے تک کا پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. ان کو پتا ہے کہ وہ بیعت مانگے گا, اس کو بھی بیعت کی ضرورت ہے, وہ بھی جانتا ہے کہ میں بیعت مانگوں گا تو میں بیعت نہیں کریں گے, اور ان کو پتا ہے کہ میں بیعت نہیں کروں گا تو وہ مار دے گا, اور وہ سب تیار ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہی ہوگا. تو اس کے بعد کیا ہوگا, پھر یزید کا معاملہ ختم؟ یعنی میرے ذہن میں جو بنیادی کوشچن آیا وہ یہاں پہ آیا کہ سید الشہداء کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ بیعت مانگے گا, میں بیعت نہیں کروں گا, یہ مجھے مار دے گا اور میں مر جاؤں گا. اب کیا کریں گے؟ پھر آپ دونوں طرف سے کوشچن کرنا پڑے گا, بھائی اب تم کیا کرو گے اور اب آپ کیا کریں گے؟ تم کیوں, یزید کیا کرے گا کیوں؟ بھائی تمہاری اسکیم تھی نا دنیا اسلام کو ختم کرنا, تم اپنی اسکیم پہ عمل کیسے کرو گے جب تم سید الشہداء کو مار دو گے؟ اور سید الشہداء سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی آپ کی اسکیم تھی اسلام کو بچانے کا, اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو آپ اسلام بچائیں گے کیسے؟ عجیب جنگ ہے واقعی, یہ واقعی ایک تاریخی جنگ ہے. یعنی جب میں اس کو اس ڈائمینشن سے دیکھتا ہوں تو مجھے ان بعض اوقات جیپنیز کمانڈرز کی جنگ نظر آ جاتی ہے جو شنگنز مشہور تھے, اور میں واقعی تعجب سے دیکھتا ہوں بہت ہوشیاری سے دو طرف جنگ لڑ رہے. یعنی یہ اس کے بالکل اگینسٹ ہیں جو ہم یزید کے بارے میں سوچتے ہیں کہ بیوقوف آدمی تھا, یہ عبید اللہ ابن زیاد کے بارے میں سوچتے ہیں بیوقوف آدمی تھا. نہیں, بیوقوف نہیں تھے, اپنی جنگ میں بالکل کلیئر تھے, اپنے آبجیکٹیوز ٹارگیٹس کو اچیو کرنے میں بالکل اسٹریٹ فارورڈ تھے. اب اگلا حصہ اور کمپلیکیٹڈ ہے, بھائی یزید تیرا ارادہ ہے اسلام کو ختم کرنے کا, تو مطالبہ کرے گا وہ بیعت نہیں کریں گے, وہ شہید ہو جائیں گے, اب تو کیا کرے گا؟ اب ایک بہت نازک نقطہ ہے, اس سے وہ ہمارا والا کوسچن سالو ہوگا کہ بازاروں میں کیوں لے کے آیا. دیکھیں تم مطالبہ کرو گے یزید کو, یزید سے کہہ رہے ہیں ہم کہ تم مطالبہ کرو گے کہ وہ بیعت کرو بیعت نہیں کریں گے, تم انہیں مارو گے؟ کہتے ہیں ہاں میں ماروں گا. اچھا مارو گے تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا, اسلام کیسے ڈوبے گا؟ کہتا ہے میں ایک ایسا کام کروں گا لوگوں کے ذہن میں شک آ جائے گا کہ خدا ہے بھی یا نہیں. اب یزید کی اسٹریٹجی, یزید کی حکمت عملی, کہہ رہا ہے یہ تو میں مار تو میں لوں گا لیکن گیم یہاں ختم نہیں ہوگا, کیونکہ وہ مر جائیں گے شہید ہو جائیں گے, شہید ہو جائیں گے تو اور طاقت پکڑیں گے. تو اب ایک ایسا کام کرے گا یہ شیطانی دماغ کہ سید الشہداء شہید بھی ہوں اور لوگ شک کریں کہ خدا ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ کیسے کرے گا تو؟ کہہ رہے یہ تو بہت ہی آسان ہے, اتنا ظلم کروں گا, اتنا ظلم کروں گا, اتنی بے احترامی کروں گا, اتنی بے احترامی کروں گا کہ لوگ چلا اٹھیں گے, کہیں گے اگر خدا ہوتا تو حسین کا ساتھ دے دیتا. یہ اس کی اسٹریٹجی. اب کلیئر ہوتا ہے کہ لاشیں کیوں پامال کی, پانی کیوں روکا. آپ ان ہیومینٹی کی انتہا دیکھ رہے ہیں, بھائی تجھے جنگ کرنی ہے تو پانی کیوں روک رہا ہے؟ یہ تو کسی دین مذہب نے نہیں سکھایا, کسی انسانیت میں نہیں یہ پانی روکے, وہ بھی پانی روک رہا ہے نواز رسول کا. تو یہ تو بات سمجھ بھی نہیں آتی نا, یہ کیوں کر رہا ہے یہ ساری حرکتیں؟ اب دیکھیں میں اس کے ان ہیومن ایکٹیویٹیز کو گنواتا ہوں. سب سے پہلے تو اس نے کربلا میں رک کے پانی روک لیا, جو بات سمجھ میں نہیں آتی, جبکہ سید الشہداء جب حور کے لشکر کے سامنے پہنچے تو اس کو پانی پلایا تھا, اس کا پانی نہیں روکا تھا. اللہ کے رسول نے یہودیوں کا پانی نہیں روکا تھا, یہودی قلعے کے اندر تھے, مسلمانوں نے قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا. اللہ کے رسول کے بعد صاحب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ان یہودیوں کا پانی روک دیجیے, وہ خود ہی باہر آئیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں, ہم انسانوں کا پانی نہیں روکتے, پانی نہیں روکیں گے. تو بھائی پانی تو کوئی نہیں روکتا تھا, تو نے پانی کیوں روکا؟ اور تجھے نہیں پتا تھا جب دنیا سنے گی کہ پانی روکا تھا تو دنیا تجھے ڈانٹے گی؟ کون سی دنیا میں انسان قبول کرے گا میں اور آپ 1400 سال کے بعد قبول نہیں کر پا رہے کہ پانی روکنے کا فیصلہ صحیح تھا؟ ہم اور آپ آج کسی آرمی میں اتریں گے تو کسی کا پانی نہیں روکیں گے یار. تو اس کو بھی پتا تھا کہ میں پانی روکوں گا, لوگ فیصلہ قبول نہیں کریں گے, لیکن ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ اتنی بے احترامی کرو کہ لوگ کیا خدا ہے نہیں. نعوذ باللہ تعالی. مثلا پانی روک دیا, ایک کام کیا. دوسرا مسئلہ, جتنے بھی سید الشہداء کے اطراف میں لوگ تھے سب کو بہترین طریقوں سے شہید. ایک روایت بڑی عجیب ہے, سید الشہداء کے بیٹے علی اکبر شبیہ رسول مشہور تھے, رسول اللہ کی شبیہ تھے, چہرے میں, بولنے کے انداز میں, آواز میں, سب میں. روایت میں لکھا ہے صحیح روایت میں فقتلوه اربا اربا ٹکڑے ٹکڑے کر کے مار ڈالا. شبیہ رسول کو عزیزان محترم میں نے اور آپ نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا, لیکن اگر میرے اور آپ کے سامنے کوئی شبیہ رسول ہو جس کو ہم جانتے ہوں کہ شبیہ رسول ہے, مارنا دور کی بات, ہم ہاتھ لگانے سے پہلے بھی ڈریں گے یار اللہ کے رسول کی شبیہ ہے. میں آپ شبیہ رسول کی میں داستان تو عجیب میں کیا عرض کروں, بس فرض کیجیے یہ گلاس ہے, یہ پلاسٹک کا گلاس ہے, آپ اس پلاسٹک کو جانتے ہیں, لیکن اگر اسی پلاسٹک کے گلاس سے میں مسجد نبوی بناؤں, مسجد نبوی کی کاپی بناؤں اور آپ سے کہوں اس پہ جوتا رکھ کے پامال کریں, نعوذ باللہ تعالی, آپ جرت نہیں کر پائیں گے, کم سے کم میں جرت نہیں کروں گا. لا کوئی مجھ سے کہے بھائی یہ پلاسٹک کا ہے, میں کہوں گا بھائی یہ صحیح ہے کہ پلاسٹک کا ہے, لیکن یہ شبیہ ہے اللہ کے رسول کے مسجد کی, میرے اندر جرت نہیں, میں نہیں کر سکتا اس کام. گرچہ پلاسٹک کا ہے, تمہیں نے بنایا, مجھے معلوم ہے تم نے بنایا, لیکن اس کی شباہت اس کو ایک بار رسپیکٹ دے رہی ہے, ہم نہیں کر سکتے. میں کروں گا آپ میرے ہاتھ پکڑ لیں گے, یہ کیا ہے, کیوں ہم نے اور آپ نے اعتراض کیا نیو یارک کے اندر خانہ کعبہ کی شکل کا, ایک آدمی نے مثلا فلاں چیز بنائی, شیپ تو رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہے, لیکن ہم نے کہا نہیں بھائی ہم نے یہ شیپ مقدس رکھتی ہے, آپ کو حق نہیں کہ آپ اس طرح سے ہماری شیپ کا مذاق اڑاؤ. شبیہ رسول کو قتلوہ اربا اربا, شمشیروں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا, کیوں ایک شمشیر مارنا کافی نہیں تھی شبیہ رسول کو قتل کرنے کے لیے, شہید کرنے کے لیے کافی تھی. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے کو لاشے کو گھوڑوں سے زندہ زندہ پامال کیا. ہمارے پاس روایت موجود ہے کہ جب اس فرزند نے چیخنا شروع کیا کہ اے امو جان اے چچا میری مدد کو آئیے, کیونکہ یتیم تھے امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے تھے, تو سید الشہداء بار بار لپکتے تھے کہ اپنے بھتیجوں کو کسی طریقے سے بچائیں, دیکھا نہیں بچا سکے, بار بار ان کے اوپر گھوڑے دوڑتے تھے, اور سید الشہداء جب وہ پہنچے تو کہنے گئے کہ میرے بھتیجے میرے لیے کتنا سخت ہے, جو جب تو بلائے تو میں آ نہ سکوں اور جب میں آؤں تو تیرے لیے کوئی فائدہ نہیں رہا, یہ سب کیوں کیا ان لوگوں نے, چلو یہ کرو. اس کے بعد جب شہید کر لیا, ایک تو شہید کرنے کے اندر جو انہیومینٹی دکھائی, بھائی تم ایک انسان کے اوپر کتنے انسان مارنا چاہتے ہو, سید الشہداء کے جسم کے اوپر 300 سے زیادہ زخم لگا. اس کے بعد جب گر گئے زمین کے اوپر تو وہ شمس جو ہے وہ ان کی کمر کے اوپر بیٹھا اور گردن کے پیچھے سے گردن کاٹی, یار کوئی عقل میں آتی والی بات ہو کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر. اس کے بعد گردن نہ صرف یہ کہ کاٹ دی اور مار دیا, گردن کو بالکل علیحدہ کرنے کے بعد نیزے کے اوپر سجا کے جشن منایا. اللہ کے رسول نے نعوذ باللہ تعالی عرض کر رہا ہوں, امیر المومنین روایت کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے رسول نے جانور کی لاشیں کو بھی پامال کرنے سے منع کیا ہے. یہ تھا ہمارے پاس روایت میں تو دین کے اندر ایسا ہے. تو انہوں نے اس نیزے پہ لگا دیا, اچھا تھا, اور کیا کیا بھائی, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ جب سب لاشیں ختم ہو گئے تو سب لاشیں بیچ میں رکھے اور لوگوں سے کہا اس کے اوپر گھوڑے دوڑا. اچھا اس میں ایک عجیب مظلومیت کی کہانی تھی, جب گھوڑے دوڑانے کا ٹائم آیا تو اس میں مختلف قبیلوں کے لوگ تھے جن کے کچھ قبیلے کے لوگ یزید کی طرف بھی کھڑے تھے, مثلا ازدی قبیلے کے لوگ تھے, انہوں نے دیکھا ہمارا ایک بندہ ہے جس کا لاشیں پامال ہونے والا ہے, وہ یزید کی آرمی میں تھے, وہ کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا بھائی دیکھو تم سب لوگ دوسروں کی لاشیں پامال کرو, ازدی قبیلے کا بندہ ہے یہ ہمارا نیچے پڑا ہے, اس کی لاشیں کو پامال نہیں ہونے دیں گے, اس کو اٹھا لیں گے. عمر ابن صاحب کو پتا تھا ریزسٹ کروں گا یہ ازدی قبیلے والے کھڑے ہو جائیں گے, لشکر میں پھوٹ پڑ جائے گی, کہنے کا چلو تم یہ لاشیں اٹھا لو. صاحب اینڈ یہ ہوا کہ سب کی لاشیں اڑ گئے, صرف ایک اللہ کے رسول کا نواسا رہ گیا, سب کی لاشیں غائب, حتی حبشی جون حبشی کا لاشا بھی حبشی اٹھا کے لے گئے کہ ہم حبشی ہیں ہم اس کی لاشے کو پامال نہیں ہونے دیں گے, اور اللہ کے رسول کی نسل کا کوئی وارث نہیں, اس کو سب پامال کرنے پڑے. کیا ہو رہا ہے, کوئی حد ہوتی ہے. اس کے بعد چلیے یہ ظلم سمجھ میں کیا کیا بھائی, اس کے بعد جا کر حملہ کیا, خیموں کو پامال کیا, خیموں میں آگ لگائی, وہ مقدس خواتین جن کا اصلا کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ ان کے نزدیک بھی کوئی جائے گا, اللہ کے رسول کا خاندان تھا. ہمارے پاس روایت موجود ہے اللہ کے رسول اپنی وفات سے 6 مہینے پہلے سیدہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے سلام اللہ علیہا, فرماتے تھے جس گھر کے اندر بی بی سیدہ تشریف فرماتی، امام حسین تشریف فرماتے، اس گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، چھ مہینے وفات سے پہلے یہ کام کرتے تھے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، اس گھرانے کا ایک فرد بچا جس کا لاش پا مال ہوا ہے، اس گھرانے کے اوپر حملہ کیا ہے، ان کی چادریں چھینی ہیں، بھائی کیا لوٹا ہے، کون سی قیمتی چیز لے کے ہو تم، حتیٰ اگر مجھ سے کوئی یہ کہتا نا ان کے خیموں کے اندر سونا چاندی تھا جس کو لوٹنے کے لیے وہ بدبخت آئے تھے، تو پھر بھی سوچتا ہے انسان یار لوٹنا ہی تھا تو اللہ کے رسول کا گھرانا ہی رہ گیا تھا، نہ کہ لوٹنے میں کوئی بڑی چیز نہیں لوٹ سکی کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں ان کے پاس، اور جو لوٹ کر لے کے گئے وہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی ام کلثوم کے سامنے سے چادریں لے کر گئے، یہ کیا یہ جنگ ہے؟ اس کے بعد ان سب کو اسیر بنایا، ان سب کو زندان بنایا، کوفہ میں اعلان کیا کہ ہم اسیروں کا ایک قافلہ لے کے آ رہے ہیں، باغیوں کا ایک گروہ لے کر آ رہے ہیں، کوفہ کے لوگ سمجھ رہے ہیں پتہ نہیں کوئی ترکی مثلا جیسے رومیوں سے جنگ ہوئی ہے شاید ان کافروں سے جنگ ہوئی ہے ان کے کچھ لوگ آ رہے ہیں، تو سارے کوفے والے جمع ہو گئے وہاں پہ حلالا کر رہے ہیں جناب ایک خوشیاں منا رہے ہیں، بعد میں پتہ چلے اللہ کے رسول کے گھرانے کو قیدی بنا کے لائے گئے، یہ سب جو جانور پن دکھایا ہے ان لوگوں نے کیوں دکھایا، یزید صرف ایک جملہ دیکھنا چاہتا ہے، اس کو پتا ہے لوگ ریٹیلیٹ کریں گے، لیکن یہ تمام رسک لے رہا ہے کس وجہ سے، اس وجہ سے کہ لوگ یہ کہیں کہ بھائی اگر حسین نواز رسول ہیں اور رسول اللہ کے رسول ہیں تو اللہ کہاں ہے پھر، یہ یزید کا پوائنٹ ہے، بس یزید کیا کرنا چاہتا ہے، کہتا ہے انسلٹ کرو، نعوذ باللہ تعالی، اتنی انسلٹ کرو کہ ان کا تقدس ختم ہو جائے، لوگ خدا کے بارے میں شک کرے ہے بھی یا نہیں، اور یقین فرمائی میں نے اپنی زندگی میں پتا نہیں کتنی دفعہ کتنے لوگوں سے اس جیسی چیزوں پر اس جیسے جملے سنے کہ بھئی اگر خدا تھا تو یہ کیوں، یہ کہاں گیا پھر جب اس وقت یہ ظلم ہو رہا تھا، جب خدا تھا تو یہ کیوں ہوا، جب خدا تھا تو یہ کیوں ہوا، تو یزید جانتا ہے ان کی مینٹالٹی کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ بھئی مجھے ان کی مینٹالٹی میں اگر خدا کا انکار کروانا ہے تو یہ دلائل سے خدا کا انکار نہیں کریں گے، لیکن اگر میں یہ کام کر دوں گا یہ خدا کے منکر ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کو سوچیں گے خدا ہے واقعا ہے، اچھا پھر ایک اور آدمی بھی ایک بات سوچتا ہے نا، بھائی میں سوچتا ہوں بھائی میں مسلمان ہوں اللہ میرا ساتھ دے گا، یزید کہہ رہا ہے تمہارا تو چھوڑو اللہ کے رسول کے نواسے کا بھی ساتھ نہیں دیا اس نے، نعوذ باللہ صاحب، میں ان کو فرامیز جملات کو آپ کے سامنے یزید کی مینٹیلٹی کے عنوان سے کہنے پہ مجبور ہوگا، یزید یہ کہے گا، یزید یہ چاہتا تھا کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ جملات آئیں، لہذا وہ کوفے کے اندر بھی بے عزتی کرنے پر نہیں رکا، ایک روایت عجیب روایت ہے، عجیب روایت یہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا جس اونٹ پہ سوار تھی اس اونٹ کی گردن سے حضرت ابو الفضل عباس ان کے بھائی کا سر لٹکایا ہوا تھا، کسی دنیا کی انسانیت میں یہ آتا ہے کہ ایک بھائی کا سر اس بہن کے سامنے اس طرح لٹکا ہے، کیوں کر رہا ہے یہ چاہتا ہے لوگوں یہاں تک پہنچے، اچھا اب امام حسین جانتے کہ یہ کرے گا، اچھی طرح جانتے کہ ہاں یہ کرے گا، یہ عجیب معرکہ اس جنگ کے اندر کہ کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے، یہاں آپ کہیں گے کیسے پتا چلا امام حسین کو کہ وہ یہ کرے گا، اس کی وجہ یہ کہ اس سے پہلے بھی سید الشہداء جانتے تھے کہ میرے والد کے بعض ماننے والوں کے سر نیزے پہ گئے تھے، میرے والد کے بعض ماننے والوں کے سر نیزے پہ گئے تھے، 40 ہجرا سے لے کے 60 ہجرا تک کچھ لوگوں کے سر نیزوں کے اوپر گھومے تھے، سید الشہداء جانتے تھے میرا سر بھی جائے گا، رپورٹس بہت زیادہ تھی ان کے پاس، میں آپ کو ایک رپورٹ عرض کروں، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، یہ دونوں اس وقت سید الشہداء کے ساتھ تھے، یعنی جو اپوز کر رہے تھے یزید کو، عبداللہ بن عمر بھی اپوز کر رہے تھے، عبداللہ بن زبیر بھی مخالفت کر رہے تھے، اچھا اتفاقاً یہ تینوں مکہ میں جمع تھے، یہ تینوں مکہ میں جمع تھے، ایک موقع پر عبداللہ بن زبیر امام حسین سے ملنے کے لیے مکہ میں آئے اور امام حسین سے کہا کہ میں نے آپ کے نانا سے ایک روایت سنی ہے، امام حسین نے فرمایا بولو، انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کے نانا سے ایک روایت سنی ہے کہ میرا ایک بیٹا کوفہ کے نزدیک بھیڑ کی طرح ذبح کر دیا جائے گا، انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ آپ ہی، مجھے ڈر ہے کہ یہ آپ ہی، امام حسین نے عجیب جواب دیا، کہا تم ہمارے خاندان کے نہیں ہو، تم نے سنا ہے اور ہم ان کے نواسے ہم نے نہیں سنا، تم یہ سمجھ رہے ہو ہمیں یہ روایت نہیں بتا رہے ہو، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا کیا ہونا، اچھی طرح جانتے ہیں کہ کیا ہونا ہے. تو بھائی تم تو باہر کے آدمی ہو نا، تم نے تو نواز اللہ کے رسول کے ساتھ کتنا ٹائم گزارا، میرے تو گھر میں ہے وہ، مجھے نہیں بتائیں گے کہ میرا کیا ہونے والا ہے، میں جانتا ہوں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. عبداللہ بن عباس نے بھی یہی کہا تھا، فرمایا کہنے لگے کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ وہاں جا کے شہید ہوں گے، فرمایا چچا جان میں جانتا ہوں، آپ کی ہمدردی کا شکریہ، آپ کے اچھے مشورے کا شکریہ، لیکن میں جانتا ہوں. تو وہ پہلے سے جانتے تھے کہ یہ ہونا ہے. اور اس کا شہادت سے چند دن پہلے جب مکے سے کربلا کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک موقع کے اوپر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، حضرت علی اکبر ان کے جوان بیٹے ساتھ ساتھ تھے، نزدیک آئے کہ بابا آپ نے کلمہ استرجاع پڑھا؟ فرمایا ہاں. فرمایا کیوں؟ کہنے لگے میں نے دیکھا ہے کہ میں کربلا میں ہوں، میں کربلا کی زمین میں ہوں اور بھیڑیے میرے جسم سے نوچ رہا ہے. ایک روایت میں لکھا ہے کتے میرے جسم سے نوچ رہے ہیں، ایک روایت میں لکھا ہے بھیڑیے نوچ رہے ہیں. ممکن دو خواب دیکھے، ایک ایک چیز جانتے تھے کہ یہ تو ہوگا. اچھا اب اس کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ بھائی وہ بیعت مانگے گا، بیعت نہیں کریں گے، چلیے آپ کے ہاتھ میں. وہ کہے گا جنگ پہ آؤ، آپ جنگ پہ چلے جائیں گے، یہ بھی آپ کے ہاتھ میں. وہ شہید کر دے گا، آپ شہید ہو جائیں گے، یہاں تک بھی آپ کے ہاتھ میں. وہ انسلٹ کرے گا، اب آپ کیا کریں گے؟ اچھا اب امام حسین کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کیونکہ وہ تو شہید ہو چکے ہوں گے نا، اب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اب امام زین العابدین کے ہاتھ میں، اب بی بی زینب کے ہاتھ میں، اور باقی بچ جانے والی عورتوں اور بچوں کے ہاتھ میں. یہاں سے سید الشہداء کی حکمت عملی کا ایک اور حصہ شروع ہوتا ہے. ان کے سامنے ایک قانون ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی نصرت کرو گے اللہ تمہاری نصرت کرے گا. سید الشہداء قرآن کے ناطق کلام، وہ جانتے ہیں جو قرآن کہتا ہے وہ حق. ان کو بتائیں یہ تو میرے ساتھ یہ سب کرے گا، لیکن میرے پاس بھی ایک جواب ہے. وہ کیا؟ میں اور میری اولاد صبر کرے گی اور خدا ساتھ دے گا، اور خدا کبھی بھی اپنے دین کو گمراہی میں نہیں جانے دے گا. یزید کا پلان یہ ہے نا کہ بھئی لوگ یہ کہیں گے خدا نہیں ہے، سید الشہداء جانتے ہیں کہ بھئی خدا کیسے خاموش رہے گا کہ وہ دیکھتا رہے کہ ایک یزید جیسا آیا دین کو گمراہ کر رہا ہے، لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور خدا کچھ نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا؟ خدا رد عمل دکھائے گا؟ اچھا کیا آپ کی شہادت سے پہلے رد عمل دکھائے گا؟ سید الشہداء جانتے نہیں میں شہید ہو جاؤں، آپ کے بچے بچ جائیں گے. اصل اپنی بہن کو بار بار کہتے تھے بہن تم نے اسیر بننا ہے. عجیب روایت ہے، پھر میں عبداللہ بن عباس کی روایت پہ آتا ہوں. مدینے میں عبداللہ بن عباس جب ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ یمن چلے گئے، کہا میں نہیں جا سکتا، اللہ کے نبی نے مجھ سے کچھ وعدے لیے ہیں، میں ان وعدوں کو پورا کروں گا. تو انہوں نے نہیں اصرار کیا کہ اللہ کے نبی نے کیا وعدہ کیا. عبداللہ بن عباس نے کہا ٹھیک ہے، آپ شہید ہونا چاہتے ہیں شہید ہو، آپ نے اللہ کے نبی سے وعدے کیے وعدوں کو پورا کریں، بچوں کو کیوں لے کے جا رہے ہیں، عورتوں کو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ عبداللہ بن عباس سے جواب میں کہا، عبداللہ بن عباس سے، کب کی بات کر رہا ہوں میں، شعبان کے مہینے میں، رجب اور شعبان میں، رجب میں کہا، کہا اللہ نے ان کو اسیر دیکھنا پسند کیا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ یہ اسیر بن جائے. اس کا مطلب ہے ان کو سب پتا ہے، تو سب پتا ہے کیا ہونے والا ہے. بی بی زینب کو سب پتا تھا کیا ہونے والا ہے. اس جنگ کے اندر خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں ان کو پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. عجیب جنگ تھی. بس سید الشہداء کو یہ بھی پتا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا، سید الشہداء کو یہ بھی پتا تھا میری بہن اسیر ہوں گی، سب کچھ ہوگا. ان کو ایک اور بات بھی پتا تھی، مجھے اور میری بہن کو سیدہ اور علی نے پالا ہے، یہ صبر کر لیں گے. ان کو پورا اعتماد تھا اپنی بہن کے اوپر کہ یہ صابرہ ہے، یہ صبر کر لیں گے. ان کو پورا اعتماد تھا اپنے بیٹے کے اوپر کہ یہ سید صابرین ہے، یہ صبر کر لے گا. اگر ہم صبر کر لیں گے اللہ کی راہ میں، اللہ نصرت بھیج دے گا. کیسے بھیجے گا؟ سید الشہداء اللہ پہ چھوڑتے ہیں. جب شہید ہونے لگے تو آخری جملوں میں کہا رضن بے خدا، اے خدا جو تو حکم کرے میں اس پر راضی ہوں، تسلیما لامرے، تیرے امر کے سامنے میرا سر تسلیم ہے، لا معبود سوا، تیرے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں. یا غیاث المستغیثین، اے مصیبتوں میں پڑے رہنے والوں کی مدد کرنے والے. یہ جانتی سید الشہداء جانتے تھے ہم صبر کریں گے اللہ نصرت کرے گا. اللہ نصرت کیسے کی؟ اب یہاں پہ بہت کریٹیکل ایک اور عجیب پیغام میرے دماغ میں آتا ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. میں کبھی کبھی سوچتا تھا اللہ نے نصرت بھیجنے میں دیر کیوں کی، پہلے کر دیتا نہ سید الشہداء شہید ہوتے نہ یہ لاشیں پامال ہوتے. ابھی تھوڑی دیر پہلے نصرت بھیج دیتا. پھر میں غور کیا اس بات کے اوپر کہ اللہ اپنے نمائندوں کی نصرت بھیجتا کب ہے. تو میں اس کو ہسٹوریکلی دیکھنے کی کوشش کی قرآن کریم کے اندر. اس سے پہلے ایسا ہوا تھا کہ نمرود کو جب ظلم کا احساس بہت بڑھ گیا تو اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈلوا دیا. اچھا میں اس واقعے کے اوپر پھر غور کرنے لگا. میرے نزدیک سید الشہداء اللہ کا ایک نمائندہ ہے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نمائندے ہیں، میرے نزدیک وہ اللہ کے نمائندے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، نبی نہیں ہے. تو میں سوچتے لگا اللہ اپنے نمائندوں کی نصرت کرتا کس قانون کے تحت. کوئی قانون تو ہوگا یہاں پہ، بلا قانون نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے ہر قانون کام میں حکمت ہوتی ہے. تو میں نے اس پہ غور کیا کہ اللہ نے حضرت ابراہیم کی نصرت میں کتنی دیر لگائی. تو میں سوچتا تھا مثلا فرعون لکڑیاں جمع کر رہا تھا نا، خدا تمام جنگلوں میں آگ لگا دیتا، لکڑیاں ہی نہ چھوڑتا کہ وہ لکڑیاں جمع کرے. اس نے لکڑیاں ساری جمع کی تھی، اللہ اس دن بارش برسا دیتا، آگ ہی نہ لگتی. اس نے لوگوں کو بلایا تھا کہ اے لوگوں سب لوگ جمع ہونا، ہم تماشا دیکھیں گے ابراہیم کے جلنے کا، نعوذ باللہ تعالی. خدا نے مثال اس دن ایسی آندھی چلا تھا لوگ آ ہی نہ سکتے. حضرت ابراہیم کو پتا نہیں کتنے فاصلے سے کہتے ہیں منجنیک میں رکھ کے پھینکا، کیونکہ آگ بہت بڑی تھی، مجھے نہیں توڑ دیتا، نہ جاتے حضرت ابراہیم، اللہ نے نہیں کیا. اچھا یہاں پہ قانون کیا ہے؟ میں بہت بات لے رہا ہوں، میں بہت تفصیل سے.
اللهم صل علی محمد وآل محمد.
ماشاءاللہ بھائی، میں کراچی میں جب کبھی رات دیر ہو جاتی ہے نا تو اپنے دوستوں سے کہتا ہوں بھائی میں بے روزگار ہوں، تم لوگ اپنی پرواہ. میں تو بھائی سفر پہ نکلا ہوا ہوں، میرا تو کام ہی بولنا ہے. میرے نزدیک تو دیر سویر کا کوئی مسئلہ. آپ لوگ اپنا احساس خود کیجئے گا، آپ کو لوگ یہ لگے کہ بھائی بس بہت ہو گیا تو پھر آپ مجھے اشارہ کر دیجئے گا. ظاہر ہے میری زندگی میں تو یہی موضوع ہے. میری زندگی میں اس سے بڑھ کے موضوع کیا ہو سکتا ہے؟ میں تو کام ہی یہی ہوں. تو میں نے اس کے اوپر غور کرنا شروع کیا کہ اللہ اپنی نمائندوں کو، اللہ کے نمائندوں کا ہم حجت خدا کہتے ہیں. حجت یعنی اللہ کی دلیل. اللہ اپنی حجت کی نصرت میں دیر کیوں کرتا ہے؟ حضرت ابراہیم آگ میں جلنے والے تھے جب اللہ نے نصرت بھیجی، اتنی دیر لگائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں بھی یہی کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بےچارے ڈر گئے تھے ایک موقع کے اوپر. قرآن کریم لکھتا ہے او جیسا فی نفس ہی خیفتن، اپنے نفس کے اندر انہوں نے ڈر کا احساس کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام. کب ہوا؟ فرعون نے کہا بھئی جمع ہو جاؤ، ہم جادوگروں کو لائیں گے. جادوگر بھی آ گئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام بےچارے تنہے تنہا کھڑے ہیں حضرت ہارون کے ساتھ مثال کے طور پر، اور انہوں نے اپنی لکڑیاں رسیاں پھینکیں، اور وہ جو لکڑیاں رسیاں پھینکی تو ساری پبلک کہنے لگی بھئی یہ جادوگر تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اپنے اندر کہ پتہ نہیں بھئی گمراہی کا بازار کہاں تک پہنچے گا. اللہ نے اپنے نبی سے کہا تم پھینکو، اے خدا اتنی دیر کیوں لگاتا ہے تو، اتنی دیر تھا تیرا نمائندہ ہلنے لگتا ہے اپنے اندر کہ بھئی کیا ہوگا یہاں پہ. اچھا کتنی دیر لگاتا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں اور دیر لگا دی. کہاں تک دیر لگائی؟ یہاں تک کہ انہوں نے سولی پہ چڑھا دیا. گرچہ حضرت عیسیٰ کو نہیں چڑھا سکے لیکن انہوں نے تو اپنی دانش میں سولی پہ چڑھا دیا تھا. اتنی دیر لگائی. رسول خدا کے معاملے میں کیا کیا؟ کفار نے منصوبہ بنایا کہ ہم ان کے گھر پہ حملہ کریں گے، شب ہجرت شہید کر دیں گے ان کو، کاٹ کے تم کرو. وہ سب پہنچ گئے اللہ کے رسول کے بستر تک، بعد میں حضرت علی کو وہاں پہ پایا. اللہ کے رسول کو آپ چلے جائیں، اتنی دیر کیوں لگاتا ہے خدا؟ جلدی جلدی کیوں نہیں بھیجتا؟ پھر مجھے ایک بات سمجھ میں آئی، بھائی جلدی وہ کرتا ہے جس کو کسی چیز کے ہاتھ سے نکلنے کا ڈر ہوتا ہے. اللہ کو کسی معاملے کے ہاتھ سے نکلنے کا کوئی ڈر نہیں ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ ظالموں سے کہتا ہے میں تمہیں مہلت دیتا ہوں, جو کرنا ہے کر, پھر دیکھو تم جی سکتے ہو یا نہیں جی سکتے. وَمَكْرُ مَكْرًا وَمَكْرَ اللَّهُ مَكْرًا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. انہوں نے اپنا مکر و فریب کیا, خدا نے اپنی تدبیر کی, اور خدا کی تدبیر سب سے اچھی تدبیر. اب دیکھیں اچھی تدبیر کیسے کہتے ہیں, میں ایک پوائنٹ آپ کو اور عرض کروں گا. اچھی تدبیر اس کو کہتے ہیں, نمرود کے معاملے میں پبلک کس نے انوائٹ کی؟ نمرود نے. لکڑیاں کون لایا؟
نمرود.
جلائی اسی نے. ریسورسز کس کے لگے؟ نمرود کے. اور آخر میں کون جیت گیا؟ اللہ کا نبی.
سبحان اللہ.
یعنی وہ کہتا ہے پلیٹ فارم تم بناؤ, پروجیکٹر تم لگاؤ, سیٹلائٹ پہ تم بھیجو, جیت میری ہوگی.
سبحان اللہ.
جو کچھ تم کو کرنا ہے کرو, آخر میں جیتوں گا میں. اچھا اے اللہ تو اس کے لشکر کے مقابلے میں لشکر بھیجے گا؟ کہتا ہے نہیں, یہ اس قابل نہیں کہ میں لشکر بھیجوں. تو کیا کرے گا؟ ایک جملہ کہوں گا, یا نارو کونی بردن و سلاما, اے آگ ٹھنڈی پڑ جا, معاملہ ختم. فرشتوں کو لشکر بھیجا نیچے؟ نہیں. کیا کیا؟ آگ سے کہا کہ نہ بجھو نہیں جلو, ابراہیم کو نہیں جلانا, معاملہ ختم. بارش بھی نہیں بھیجی کہ تو تھوڑا سا پانی تو لگا دیتا ہے اس کام کو کرنے کے لیے. میں پانی بھی کیوں لگاؤ, اس کو کرنے تو جو کرتا ہے کر لے, معاملہ میرے ہاتھ میں, دیر کبھی نہیں ہے. اللہ دیر کو تو سوچتا ہی نہیں ہے, کہتا ہے سب معاملہ میرے ہاتھ میں, میں کیوں جلدی کروں. لہذا اپنے نمائندوں کا امتحان سخت دیتا ہے. حضرت ابراہیم کو کیا سخت امتحان دیا. حضرت ابراہیم جب بعد میں جا رہے تھے تو اللہ کے نبی, اللہ کے فرشتے تک کہنے گئے, اے اللہ خلیل الرحمن ہے, تیرا دوست ہے, فرمایا جاؤ تم لوگ جاؤ. حضرت ابراہیم آئے, حضرت ابراہیم سے کہا, اے ابراہیم میں جبرائیل ہوں, میں آپ کی مدد کے لیے آیا. کہنے نہیں چاہیے. کہنا کیوں نہیں چاہیے؟ کہنے کہ کیا اللہ نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے تو تم سے کیوں مدد لوں؟ تمہیں کس نے طاقت دی میری مدد کرنے کی؟ اللہ نہیں دی ہے نا, وہ اللہ دیکھ رہا خود مدد کرے گا, تم سے مدد کیوں لوں؟ اچھی بات, نمائندوں کا امتحان لیتا ہے اپنی حجتوں کا, کہ یہ کتنے ثابت قدم. قرآن کریم فرماتا ہے بعض اوقات مصیبتیں ایسی آتی تھیں, اللہ کے نبی پکار اٹھتے تھے, متى رسول اللہ, اے خدا تیری نصرت کہاں ہے؟ اولو العزم یہ نہیں کرتے. اولو العزم انبیاء صبر کرتے, اور اس لیے سید الشہداء وارث نبی. یہ صبر وراثت میں لے کر آئے. تو حضرت ابراہیم نے صبر کیا, اللہ نے نصرت بھیج دی, ایک چھوٹا سا کام کیا, یا نار کونی بردن و سلاما, معاملہ ختم. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا, اللہ نے ایک لاٹھی کو اجدا بنایا, اتنا بڑا اجدا بنایا کہ جتنے وہاں پہ اجدا اور سانپ ٹہل رہے تھے سب کو کھا گیا, معاملہ ختم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سوری پہ چڑھایا, اللہ نے کہا میں فرشتوں سے کچھ نہیں بھیج رہا ہوں, عیسیٰ سے کہا تم مسلمان بھیج دو, ختم. اللہ کے رسول کہیں بھی پھنس گئے, ان سے کہا کچھ نہیں آپ جائیے, ان کا کوئی پرواہ نہیں, ایک مٹھی خاک کی یوں پھینکی, معاملہ ختم. یہ اللہ ہمیشہ یہی کرتا ہے, لیکن اس دوران میں اپنی حجتوں کا امتحان لے لیتا ہے, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ دیکھو اس کو جو اسٹیٹس دیا نا, وہ اس کا حق تھا, اس کا حق تھا, تم نہیں کر سکتے تھے, تم آتے تو نہ پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ ان کا حق ہے. بس کربلا حسین کی حسینیت کی عظمت کی نشانی, کربلا ہمیں بتا دیا کہ بھائی حسین حسین ہے, کچھ اور کوئی اور اس کی جگہ نہیں آ سکتا, حسین حسین. ابن فاطمہ, ابن علی مرتضی, یہ حسین, یہ کربلا ایسی. اچھا اب ایک اور دیکھیں, آپ نے بیچ بیچ میں پوائنٹ دیکھا, اللہ اپنے ریسورسز نہیں لگاتا, گراؤنڈ ظالموں کا ہوتا ہے, جیتتا خود ہے. ظالموں سے کہتے تم گراؤنڈ لگاؤ. اب میں ایک بات سوچتا ہوں, خدا, اچھا خدا نے آخری جملہ میں اس سلسلے میں عرض کروں, خدا نے سید الشہداء کے معاملے میں مدد کیا کی؟ یہ گیم ٹرن کیسے ہوا سارا؟ میں معذرت کے ساتھ گیم کہہ رہا ہوں اس کو, چونکہ میرے انالیسس میں اس کا لفظ گیم تھا, تو اس کو کیوں کیسے ٹرن کیا خدا نے مطلب نے؟ بہت آسان, انتظار کرتا رہا, دیکھتے میرا حجت کتنا صبر کرے گا, پانی نہیں دیا صبر کیا. ہم لوگ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں واقعی. یعنی میں بہت دفعہ سوچتا ہوں کہ اسپیچ کے دوران نہیں رونا چاہیے, اسپیچ کے دوران نہیں رونا چاہیے, لیکن کیا کہتے ہیں، بچپن سے بنے اسی پر، تو ہم لوگ کنٹرول نہیں کر سکتے. یعنی میں 10 دفعہ سوچتا ہوں کہ میں اسپیچ کے دوران اپنے اوپر کنٹرول رکھوں گا اور میں اپنی اسپیچ کو ڈسٹرب نہیں ہونے دوں گا، لیکن کیا کریں، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اتنا صبر کیا کہ علی اصغر ان کے ہاتھ میں ذبح ہو گئے. عجیب داستان. حضرت ابراہیم جس نے آگ پہ گرنے میں صبر کیا تھا، وہ بھی اپنے بچے کو ذبح کرنے لگے تو آنکھوں میں پٹی باندھ دی تھی کہ یہ منظر نہیں دیکھ سکتا، لیکن سید الشہداء نے پٹی نہیں باندھی. صبر کی داستان میں سید الشہداء کعبہ صبر، کعبۃ الصبر. سارے صابرین کو ان کے سامنے سر جھکانا پڑے گا. ہم صبر عجیب دکھا ہے. میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم روایت قطعی روایات کے مطابق اپنی آنکھوں میں پٹی باندھنے میں مجبور ہو گئے تھے، سید الشہداء نے نہیں باندھا. حضرت علی اصغر کو لے کے ہاتھوں میں کھڑا کیا، اس پتا تھا تیر چلائے گا، مغلوم ہے، چلا دیا تھی، بچہ ذبح ہو گیا. بچے کی ذبح کی داستان عجیب ہے، میں اس کو بار بار عرض کرتا ہوں. ایک روایت میں نے عجیب روایت دیکھی، ہم لوگ کہتے ہیں جب تیر چلا تو علی اصغر کا گلا چھد گیا، چھد گیا یعنی سوراخ ہو گیا. صحیح روایت نہیں ہے چھد گیا، صحیح روایت یہ ہے، لکھا روایت میں عربی میں جس کا ترجمہ یہ بنے گا، وہ تیر چلا اور بچے کا گلا اس کان سے اس کان تک کٹتا چلا گیا. چھدا نہیں تھا، کٹا. تیر بہت بڑا تھا، گلا بچے کا بہت چھوٹا تھا، چھدا نہیں تھا، ذبح ہوا. مادر علیہ السلام نے ایک جملہ کہا، اے میرے فرزند، کہیں 6 مہینے کے بچے ذبح ہوتے ہیں، تو کیوں ذبح ہوا؟ ذبح ہوا. سید الشہداء نے صبر پر صبر کیا، اس تمام مسئلے پر صبر کر دیا. انہوں نے بہت صبر دکھایا، سید الشہداء نے صبر دکھایا. اور ایک عجیب روایت جو ہمارے پاس موجود ہے، میں ان مسائل کو کیوں بیان کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، سید الشہداء کا صبر دکھانے کے لیے. صبر آسان نہیں، ہم لوگ سمجھتے ہیں صرف پانی پہ صبر کیا، نہیں، پانی پہ صبر نہیں، پانی سے بڑھ کے مسائل تھے جس پہ سید الشہداء صبر کر رہے تھے. حضرت علی اکبر کی شہادت ان کے لیے سخت تھی، حضرت علی اصغر کی شہادت سخت تھی. حضرت علی اکبر کے لاشے پر جب پہنچے تھے شبیہ رسول کے لاشے پر، تو ایک جملہ مستند جملہ ہمارے پاس تاریخ میں، فرمایا وعلی الدنیا بعدک العفا، علی اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں بچا. اپنے بھائی کو جب الوداع کیا اور وہ زمین پر گرے تو فرمایا تھا الان انکسر ظہری، اب میری کمر ٹوٹ گئی. سید الشہداء نے بہت صبر کیا. سید الشہداء جب اپنے خاندان سے الوداع کرنے کے لیے آئے تو اپنے گھر والوں کو صرف ایک وصیت کی، صبر کرنا. ان کو بتاتا صبر پہ خدا مجھے دکھائے. ان کے اہل بیت نے صبر کیا، نہیں گڑگڑایا دشمن کے سامنے. اچھا یزید کیا سمجھ رہا تھا؟ یزید کے دماغ میں یہ تھا کہ ایک طرف سے میں ان کے اوپر ظلم کروں گا تو لوگ کہیں گے خدا ہوتا تو آتا، پھر دوسری طرف سے وہ کیا توقع کر رہا تھا؟ وہ بہت شیطانی دماغ تھا، وہ یہ سوچ رہا تھا جب ہم اتنے ظلم کر لیں گے نا تو علی کی بیٹی میرے قدموں میں گر جائے گی اور مجھ سے زندگی کی بھیک مانگے، نعوذ باللہ تعالی، کہ یہ میرے قدموں میں گرے اور مجھ سے کیا ہمیں زندہ چھوڑ. عبید اللہ ابن زیاد سوچ رہا تھا میں ان کو اپنے دربار میں لا کے کھڑا کروں گا تو سید سجاد میرے سامنے گر جائیں گے، علی کے بیٹے، اور مجھ سے کہیں گے ہمیں زندہ چھوڑ. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے دربار عبید اللہ ابن زیاد کے اندر ایک جملہ فرمایا، مستند جملہ، وما رأینا الا جمیلا، ہم نے حسن و خوبصورتی کے سوا اللہ سے کچھ نہیں دیکھا. ہم نے حسن دیکھا، خوبصورتی دیکھی، وما رأینا الا جمیلا، جمیل تھا، جمال تھا. یہ توحید کی آخری بلندیاں ہونی چاہیے جہاں پر ایک خاتون اتنا کچھ قربان کرنے کے بعد اللہ پہ نہ صرف یہ کہ اعتراض نہیں کر رہی بلکہ وہ اللہ کے لیے کہہ رہی ہیں کہ جمیل تھا خدا کی طرف سے. وہ چاہتا تھا یہ لوگ کہیں کہ خدا کہاں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، اتنا ظلم کروں گا کہ اہل بیت کی خواتین پکاریں گی خدا کہاں ہے، خدا کہاں ہے، تو لوگ کہیں گے واقعی خدا نہیں تھا، نعوذ باللہ، یہ میرے قدموں میں گر جائیں گے، میں زندگی کی بھیک مانگیں گے، نعوذ باللہ تعالیٰ. انہوں نے نہ صرف یہ کہ نہیں کیا، خدا پہ ایمان رکھا، خدا کی دی ہوئی شہادتوں کو صبر کیا، اس کو جمیل کہا، اس کو جمال کہا، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہے. جب یہ سارے صبر کے امتحان نبٹ گئے، اب اللہ نے نصرت دینی تھی. نصرت کیسے بھیجی؟ حسب طریقہ، کوئی دیر اللہ کے نزدیک دیر نہیں ہے. اس نے کرنے دیا، یزید سے کہا تو کر، ٹھیک، کیا کرے گا؟ کوفے میں اعلان کیا اس نے کہ اسرا کا قافلہ آ رہا ہے، لوگ جمع ہو جاؤ، تاشے باجے لے کر آئے، جمع ہو گئے سب کے سب. سید الشہدا کا سر نیزے پہ لگا ہوا تھا، پتا نہیں کتنے اور سر نیزے کے اوپر لگے ہوئے تھے، بچے پامال ہو رہے تھے، ایک عجیب عالم کے اندر اسرا کا قافلہ لے کے آیا سید سجاد، زنجیروں کے اندر جکڑے ہوئے تھے۔ جب یہ سب لوگ چیخ چلا رہے تھے، اچانک ایک بات ہو گئی، اچانک پورے مجمع کے اوپر ایسا لگا جیسے سکوت طاری ہو گیا۔ سید الشہدا کے کٹے ہوئے سر نے نیزے سے تلاوت کی، ان ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانو من آیاتنا عجبا۔ بار بار اس سر مقدس نے آیت قرآن پڑھنا شروع کر دی، یہ تھا یا نار کونی بردن و سلام، سب پلٹ گیا۔ وہ جو لوگ وہاں کھڑے تھے اور انتظار تھا کہ لوگ کہیں خدا ہوتا تو ساتھ دیتا، سر حسین نے جو قرآن پڑھا تو لوگوں کو اچانک سمجھ میں آ گیا کہ خدا ہے اور خدا حسین کے ساتھ، ورنہ کٹا ہوا سر قرآن کیسے پڑھ رہا ہے؟ کٹے ہوئے سر سے قرآن کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ پھر گویا یہ چیز بار بار ہونا شروع ہو گئی، جہاں جاتے تھے کٹا ہوا سر قرآن پڑھتا تھا، معاملہ بدل گیا، لوگ سمجھ گئے حسین کے ساتھ ہے خدا، خدا ہے، یہ دیکھو موجزے دکھا رہا ہے۔ پھر بہت سارے موجزے ہونا شروع ہو گئے، کبھی کچھ ہوتا تھا کبھی کچھ ہوتا تھا، بار بار سر امام حسین کے ساتھ، بار بار اسرا کے ساتھ جو وابستہ لوگ تھے ان کے لیے معجزے ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ لوگ سمجھ گئے کہ اللہ ہے یہاں پر۔ جیسے ہی عبداللہ ابن زیاد نے دیکھا سر حسین تلاوت قرآن کریم کر رہا ہے، وہ مکار فوراً سمجھ گیا اب میرا معاملہ ختم۔ فوراً اس نے اعلان کیا، میں نے کب کہا تھا امام حسین کو مار دو؟ میں نے تو کہا تھا فقط یہاں تک لے کر آؤ، یہ عمر ابن زیاد تھا جس نے قتل کا حکم دیا تھا۔ عمر ابن سعد نے کہا کہ تو مجھے کہہ رہا ہے میں نے قتل کا حکم دیا تھا، تو نے تو خود مجھے خط لکھ کے بھیجا تھا کہ قتل کر دو، میں نے تیرے کہنے پہ قتل کیا تھا، کہنے کا خط کہاں ہے؟ عمر ابن سعد نے کہا یہ خط، ہاتھ میں لیا پھاڑ دیا، کہنے کا اب کہاں ہے؟ عمر ابن سعد نے کہا کیا مطلب؟ کہنے کا نہیں، میں نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، تو نے قتل کیا تو ہی ذمہ دار ہے، رہی کی حکومت بھی نہیں ہے، ختم جاؤ۔ عمر ابن سعد دربار سے باہر آ کر کہنے کا خسر الدنیا والآخرہ ذلک هو الخسران المبین، نہ دنیا میں لی نہ آخرت میں، تب ختم۔ یہ اس کا انجام ہے جو حجت خدا سے ٹکرائے گا، ذلیل ہوگا، ذلت اٹھائے گا۔ حجت خدا کی داستان بہت عجیب ہے، اس طرح سے ایک شہدا نے جنگ جیتی، اس طرح لوگوں کا کانفیڈنس اللہ کے اوپر بحال ہو گیا۔ اچھا، ان سب کے پیچھے ایک اور درس مجھ جیسے کو ملا، کمزور انسان ہو، وہ کیا ملا بھائی؟ پہلے اللہ نے حضرت ابراہیم کا ساتھ دیا تھا، آگ کو ٹھنڈا کیا تھا۔ میں اگر اللہ کے کسی دشمن کے سامنے کھڑا ہوں تو کیا میں انتظار کروں کہ اللہ میرے لیے آگ کو ٹھنڈا کرے؟ میں ڈرتا رہوں گا، پتہ نہیں کرے گا تو کیا ہوگا۔ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک لاٹھی دے دی کہ وہ اژدھا بن جائے، مجھے لاٹھی دے گا؟ نہیں باپ، مجھے دے گا، کیوں دے گا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ بلایا تھا، میں اللہ کے دشمنوں کے سامنے کھڑا ہوں، مجھے سولی پہ چڑھا، تو میں سمجھوں کہ مجھے آسمان پہ بلائے گا؟ کیا پتا۔ سید الشہدا نے ہم جیسے کمزور انسانوں کو کہا کہ تم لاشیں بھی پامال ہو رہے ہیں، ہونے دینا، اللہ پھر بھی سنبھال لے گا، مت گھبرانا، تم ڈٹے رہنا، کیونکہ اللہ دیر کرتا ہے لیکن اندھیر نہیں کرتا، سنبھال لے گا، اللہ کے ہاتھ سے نہیں نکلتا معاملہ، قادر متعال ہے، سنبھال لیتا ہے۔ اس نے، سید الشہدا نے اپنی شہادت سے کمزوروں کو مقابلے کا درس دے دیا، حسینیت، یہ حسینیت۔ اسلام زندہ ہوتا ہے
کربلا کے بعد،
چونکہ لوگ کربلا سے سیکھ لیتے ہیں کہ بھائی گھبراؤ نہیں، اکیلے بھی رہ جاؤ تو کچھ نہیں ہوگا، جیلوں میں جانا پڑے کچھ نہیں ہوگا، سر کٹانا پڑے کچھ نہیں ہو، لاشیں پامال ہو، گھر والے اسیر بنے، کچھ نہیں ہوگا، خدا ہے، خدا سنبھالے گا، مت گھبراؤ۔ اس خاطر سید الشہدا کے نام پہ لوگ قربانی دیتے ہیں، وہ ان کو پتا ہے کہ بھائی وہ حسین کا ساتھ دیا تھا، سید الشہدا کا ساتھ دیا تھا، اللہ نے کنفرم ساتھ دیا تھا، آپ کو گھبرانا کس بات کا؟ اس خاطر سید الشہدا کے نام میں طاقت ہے، اور یہی ہمارے لیے درس ہے، ظاہر ہوتا ڈرو نہیں، لا تخافوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، نہ خوف کا نہ تمہارے دل کے اندر کوئی ڈر بیٹھے، انتم الاعلون، تم ہی بلند ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ حجت پوری کر گیا سید الشہداء کے ذریعے. وہ کیا پوری کر گیا؟ مثلا میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں تیرے دین کے لیے قربانی کیوں دوں؟ تو اللہ مجھ سے کہے گا کہ کیا تم حسین سے زیادہ قیمتی ہو؟ میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میں اپنے بچے کی قربانی کیوں دوں؟ تو اللہ کہے گا کہ کیا تمہارا بیٹا علی اکبر سے زیادہ قیمتی ہے؟ میں اللہ سے کہوں گا اے اللہ میرے گھر والوں کی عزت پامال ہو جائے گی اگر میں نے قربانی دی، میرا دشمن ان کو بازاروں میں لے آئے گا. اللہ کہے گا تمہاری گھر والوں کی عزت زینب بنت علی سے زیادہ ہے، انہوں نے قربانی دی، تم کیوں قربانی دیتے؟ حجت پوری کر دی اللہ کہ دیکھو میرے بندوں نے قربانی دی ہے اور کتنی بڑی قربانی دی ہے، تم قربانی دو گے؟ ہم سر جھکانے مجبور ہیں سید الشہداء کے سامنے. ہاں قربانی دی آپ نے، دیے آپ کے بچوں نے، دیے آپ کے گھر والوں نے دیے، اور ہم لوگ آپ کے سامنے حقیر، ہم لوگ آپ کے خاکے پا بھی نہیں ہیں، ہم قربانی دیں گے. اور جب تک کوئی سید الشہداء کے نام پہ قربانی دے رہا ہے دین کہیں نہیں جائے گا، دین بلندی پائے. اور یہ دور اچھا دور ہے، یہ دور بہت اچھا دور ہے. آخر دور میں کیا ہونا ہے؟ آخر دور میں یہ ہونا ہے جس کے شیعہ سنی سب معتقد ہیں. وہ کیا معتقد ہیں؟ سب معتقد ہیں، سب کے پاس اتنی روایتیں کوئی انکار نہیں کر سکتا. کیا سب معتقد ہیں؟ کہ آخری دور میں اللہ کی نسل، اللہ کے رسول کی نسل سے ان کے ایک فرزند بنا میں امام مہدی تشریف لائیں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے. کیا یہ عقیدہ صرف شیعوں کا ہے؟ نہیں، اہل سنت کا بھی. مثلا وہ لوگ جو حجاز کے اندر ہیں آج کل، ان کا بھی عقیدہ ہے، ہاں سب کا عقیدہ. اچھا مدینہ یونیورسٹی سے فتویٰ جاری ہوا ہے کہ وہ کافر ہے جو مہدی کا انکار کرے، سب کا عقیدہ ہے. یہ ہوگا، ان کے فرزند آئیں گے دنیا کو، زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے، یہ ہونا ہے. بس ایزان محترم میں ایک بات سوچتا ہوں، ہمارے پاس بہت پرفخ ماضی ہے، ایک ایسا ماضی جس پر ہمیں فخر ہے، سید الشہداء پہ ہمیں فخر، اور ہمارے سامنے ایک خوبصورت مستقبل ہے جو امام مہدی کی صورت ہے. ہم ایک خوبصورت ماضی اور ایک خوبصورت مستقبل کے درمیان کچھ ان دونوں کے چاہنے والے ہیں، ہم کیوں ڈرے؟ درس اچھا درس ہے، مستقبل اچھا مستقبل ہے، نا امیدی کس بات کی؟ اب ہاں تو سب کچھ ہے. اچھا اب اگر طاقت نہ بھی ہو تو ہمیں یہ پتا ہے بغیر طاقت کی بھی جنگ جیتی جا سکتی ہے. ہر طرح کی چیزیں ہم سے کہہ رہی ہیں، وسائل ہم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمت نہ ہاریں، وہ کرو جو اللہ کے بندوں کو کرنا چاہیے. خدا قبول کرتا ہے، خدا قبول کر دیتا ہے. بارہ تو آپ بڑے سکون سے سو گزر گئے. میں جب شروع کرنے والا تھا اور میں نے ان سے پوچھا نہیں تھا، تو میں سوچا تھا 20 منٹ میں 25 منٹ میں اس کو کسی طریقے سے میں وائنڈ اپ کر دوں گا. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کے پاس 1 گھنٹے سے زیادہ ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ منتظمین کو ابھی پتا نہیں کہ پیچھے کیا ہونے والا ہے، تو ابھی یہ 1 گھنٹہ تو خیال نہیں کیا جائے اور مظلوم ہو جائے گا. لیکن پھر آپ لوگوں نے کچھ ہمت دلائی، کچھ آپ لوگ سوچے اور میری بھی ہمت بن گئی.
پر محمد و آل محمد صلوات،
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
سبحان اللہ.
اور یہ جو ڈسکشن تھا وہ میں نے آپ کی خدمت میں منتقل کر دیا. اب یہ ہے کہ ظاہر ہے میں پھر کہہ رہا ہوں، بہت ساری چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ قبول نہ کریں، آپ کا ذہن کہے کہ نہیں کسی اور طرح ہو سکتا ہے، کس نے کہا کہ نہیں ہو سکتا، یہ تو ہمیں سمجھ میں آیا. تو ہمیشہ گنجائش موجود ہوتی ہے ڈسکشن، ہمیشہ گنجائش موجود ہوتی ہے پرسنز کی، اور ہمیشہ گنجائش موجود ہوتی ہے امپروومنٹ کی. اگر آپ کو کچھ نہیں قبول تو آپ نہ قبول کریں، اگر کچھ قبول ہے تو اس کو امپروو بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو امپروو کر. ایک بات مجھے سمجھ میں آئی ہے، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں یزید کی حکمت عملی اور سید الشہداء کی جوابی حکمت عملی بتائی، میں مطمئن ہوں کہ ایک طالب علم کے عنوان سے کہہ رہا ہوں کہ کسی کتاب میں ریفلیکٹ نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے اس کی امپروومنٹ کی بہت گنجائش ہونی چاہیے، اس کے اوپر بھی بہت گنجائش ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر محنت کرنی چاہیے. تو ان ڈسکشنس کے اندر یہ فائنل نہیں ہے، ان میں بہت ساری چیزیں آگے بڑھیں گی، لیکن چند پوائنٹس ایسے ہیں کہ جو یونیک ٹائپ کے لگتے ہیں مجھے، تو ابھی ان کے اوپر کام کرنا چاہیے جو مجھے سمجھ میں آتا ہے. اور لہٰذا اگر آپ کے ذہن کوئی اس اعتبار سے پیشنہاد پیشکش آتی ہے، سجیشن آتی ہے، یا آپ اس کو کچھ اور کرٹیسائز کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اس کے بارے میں کچھ اور کہنا چاہتے ہیں، تو ہمارے ہر طریقے سے ہمیں آپ تیار پائیں اور ہمیں اس پہ خوشی رہے گی. اور اللہ سے مسلسل دعا کریں کہ علم ایک امانت ہوتی ہے، جب تک امن نہ ہو یہ امانت پوری نہیں ہوتی. خدا نمثال قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ لوگوں دیکھو ان یہودیوں کو، کمثل الحمار یحمل اسفار، ان کی مثال گدھوں کی طرح جو کتابوں کو اپنے سر پہ لا دیتے ہو. علم امانت ہے جب تک عمل نہ ہو، عمل کے لیے. علم اگر عمل کے ساتھ نہ ہو تو پھر کیا ہے؟ پھر فکری عیاشی ہے، فکر کی عیاشی. جیسے ایک انسان جسم کی عیاشی کرتا ہے، کوئی فکر کی عیاشی کرتا ہے. اچھا آخر میں ایک نقطہ اور عرض کروں دو چار منٹ کے اندر، وہ یہ کہ مسلمان نے ساتھ کیوں نہیں دیا تھا، یہ بات رہ گئی بیچ میں. کیونکہ مسلمان مادیات میں غرق ہو گئے، مسلمان نفس پرستی کے اندر غرق ہو گئے. جب شیطان کسی کے اوپر حملہ کرتا ہے تو دو بنیادی ٹولز استعمال کرتا ہے، ایک لالچ اور ایک خوف. دونوں کا حل سید الشہداء کے پاس ہے، دونوں کا حل سید الشہداء کے پاس. سید الشہداء کی میسیجز میں سے ایک میسیج یہ ہے، دنیا سے لالچ مت کرو. دنیا سے لالچ کرو گے تم اللہ کے لیے مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک بات. دوسری بات یہ کسی چیز کا خوف مت کھاؤ. سید الشہداء کا جو درس ہے وہ کیا ہے؟ اس کو میں کہتا ہوں درس شہادت. شہید ہونے کے لیے تیار ہو. دیکھیں ایک بات بہت سادہ سی، مثلا اس وقت میری جیب میں مثال کے طور پر کوئی پیسہ نہیں، فرض ہے ایک آدمی مجھ سے آتا ہے کہتا ہے بھائی سارے پیسے دے دو، تو میں کہوں گا بھائی میری جیب خالی، میں پر دینے کے کچھ ہے. شیطان آپ کو خوف دلائے گا، یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. اگر آپ مرنے کے لیے پہلے ہی تیار ہو، اب کیا خوف دلائے گا؟ جو قوم شہید ہونے کے لیے تیار ہو اسے کوئی نہیں ہرا سکتا. قوم جو قوم شہید ہونے کے لیے تیار ہو جائے کہ ہم اللہ کی راہ میں شہید ہونے کو تیار ہیں، اسے کوئی نہیں ہرا سکتا. سید الشہداء کے راستے سے شیطان کی دونوں حربوں کا علاج ملتا ہے. شیطان کی دو حربیں لالچ اور خوف، طمع اور خوف. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے یخوف اولیاءہ، شیطان کا کام کیا ہے؟ اپنے ماننے والوں کو ڈراتا رہتا ہے اور ان سے ہمیشہ یہ کہتا ہے اگر یہ کیا تو یہ چھن جائے گا، یہ کیا تو یہ ہو جائے گا. یہ لالچ بھی دیتا ہے میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا. سید الشہداء کے راستے پہ چلے تو دونوں کا مقابلہ ہو جائے گا. اس زمانے کے لوگ سید الشہداء کے راستے پہ نہیں تھے، ان کے دماغوں میں لالچ بھی تھی خوف بھی تھا. عبید اللہ بن زیاد نے کوفہ کے سرداروں کو جمع کیا، ان میں سے بعض سے کہا تم نے اگر حسین کا ساتھ دیا نا تو میں تمہیں قتل کروں گا، تمہاری اولادوں کو قتل کروں گا، تمہاری قبیلوں کو ختم خطفنا کر دوں گا. اور بعض سرداروں سے کہا کہ تمہیں کیا چاہیے، تمہیں زمین چاہیے تو پبلک چاہیے، میں تمہیں زمین دوں گا پبلک دوں گا، سید الشہداء کا ساتھ نہیں دینا. بعض کو لالچ دی، بعض کو خوف دیا، معاملہ ختم ہو گیا. سید الشہداء نے آخری دن عاشور کے دن جو جملات کے ہیں، میں دو جملے فقط عرض کروں گا، مجھے یقین ہے کہ اب مجھے ختم کر دینا چاہیے. صرف دو جملے عرض کرتا ہوں سید الشہداء کے. ایک جملے میں سید الشہداء نے فرمایا کیا تم نے خط نہیں لکھے تھے؟ خاموش. ایک نے کھڑے ہو کے کہا مجھے نہیں معلوم کس خط کی بات کر رہے ہیں. سید الشہداء نے کہا تم مجھ سے کہہ رہے ہو کس خط کی بات کر رہے ہیں؟ لوگ جگہ پوٹیاں لے کے آؤ، بوریاں لے کر آئے جن کے اندر خطوط بھرے ہوئے تھے. یہ خط کس کے اندر پھینکی سامنے، کہ یہ خط کس کے اندر، مجھ سے کہتے ہو کون سا خط؟ اس کے بعد ایک جملہ کہا جو عجیب و غریب جملہ تھا، فرمایا میری آواز تمہارے کانوں میں نہیں جائے گی چونکہ تمہارے شکم میں حرام بھرا ہوا. عبید اللہ بن زیاد کی رشوتیں حرام تمہارے شکم کے اندر گھسا ہوا ہے، میری آواز تمہارے کانوں میں نہیں جائے گی. اب میں سوچتا ہوں کہ جس نے آج کی دنیا میں حرام کھایا وہ 1400 سال پہلے آنے والے نبی کی آواز سن لے گا؟ نہیں سنے گا، اس کو حرام سے نکلنا پڑے گا. یہ ایک بات. آخری بات عرض کروں سید الشہداء کا ایک جملہ جو بڑا عجیب جملہ ہے، اس کے اوپر واقعی میں آدمی سوچتا ہے کیا جملہ کا. فرمایا ان لم یکن لکم دین ولا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. اے لوگو، لشکر یزید سے کہا اے لوگو اگر تمہارا دین نہیں ہے، تمہیں اللہ کے پاس واپس جانے کا خوف نہیں ہے، تو اپنی زندگی میں آزاد انسان بن کے دکھاؤ. آزاد انسان بن کے دکھاؤ. آزاد انسان نفس کا مارا نہیں ہوتا, آزاد انسان یزید کا غلام نہیں ہوتا, آزاد انسان اپنی اوپینین بناتا ہے, اس کے اوپر جد و جہد کرتا ہے. ان الحیات العقیدت والجہاد, زندگی عقیدہ ہے اور اس عقیدے کی راہ میں جہاد ہے. آزاد انسان آزاد کیوں نہیں بنتا؟ تو ایزان محترم آزاد بنیے, آزاد انسان بنیے, اپنی نفسانی خواہشات, اپنی ریپوٹیشن, اپنی اسٹیٹس, اپنی ان چیزوں کے قید میں مت جائیے گا. آپ کو اللہ نے آزاد پیدا کیا, آزاد زندگی کا, ان سب چیزوں کو حاصل کریں اور ان سب کو قربان کرنے کے لیے تیار کریں, تاکہ اگر اللہ کے دین کے لیے کبھی ان سب چیزوں کو قربان کرنا پڑے تو آپ کے ذہن میں جھجک نہ آئے. آزاد رہیے, آزاد انسان ہر چیز سے آزاد ہے. ایسا نہیں کہ بچوں کو نہیں چاہتا, علی اکبر کو بہت چاہتے تھے, لیکن جب ضرورت پڑے تو آزاد ہے, پھر یہ بندش نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کو طلب نہیں ہے کسی چیز کی, نہیں, طلب تو ہے انسان اللہ, لیکن جب دینا پڑے تو آزاد ہے. آپ بھی ایسے نہیں, میں بھی ایسے نہیں. ہمارے بھی بچے ہیں, ہمارے پاس مال و دولت ہو سکتی ہے, ہمارے پاس ریپوٹیشن ہو سکتی ہے, سوشل اسٹیٹس, لیکن سب آزاد ہونا چاہیے, ضرورت پڑے قربان کرے. اس سے آپ کو زحمت نہیں ہوگا, آپ نے بہت صبر و تحمل سے ماشاءاللہ فرمایا, اور واقعی بہت اچھا لگا کہ آپ لوگوں نے ایک موقع بھی دیا کہ ڈسکشن کتنی تفصیل سے ڈلیور ہو سکے. میں نے ان سے کہا تھا بھائی اس کو ریکارڈ کر لینا اللہ کے واسطے, میں ڈیڑھ پونے دو گھنٹے اپنا گلا خوش کروں اور اینڈ میں پتہ چلے گا نہیں میں ریکارڈ نہیں ہوگا. اور تو میں نے ڈیڑھ پونے دو گھنٹے کوشچن آنسر ملا کے سوچا تھا, ابھی تو میں خود اکیلا ہی بول رہا. بارہ
بہت شکریہ.
آپ میں سے یقیناً کچھ لوگ رہے ہوں گے جن کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کتنا لمبا ہوگا, اور اس کی وجہ سے ان کے کچھ شیڈیولز خراب ہوئے ہوں گے. اب بعد اس میں تکلف کی کیا ضرورت ہے, یقیناً کچھ کے ساتھ ایسا ہوگا. میں تہ دل سے معذرت چاہتا ہوں, لیکن چونکہ فلو بن گیا تھا انتہائی شکریہ. اللہ آپ کو حفظ و صحت و سلامتی اور اسلام کی راہ میں خدمت نصیب
فرمائے,
سید الشہداء کے خون سے وفا کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. آخری وقت میں اللہ کے فرزند, اللہ کے رسول کے فرزند امام مہدی تشریف لائیں, ان کی نصرت کی سعادت نصیب کرے انشاءاللہ. اوزب اللہ درود بھیجے محمد و آل
محمد.
کوئی متعدد بھائیوں اور دو بہنوں میں سے کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتے, یا سوال نہیں سجیشن. اللہ کو کہہ رہے ہیں مجھے بہتر کریں ان شاء اللہ.
مجھے کچھ اس طرح میرے کانفرنس اٹینڈ کرنے کا موقع ملا, تو وہاں پہ ایک صاحب نے ایک ویڈیو دکھائی تھی جس کے فالوورز ابھی بھی ہیں,
سوری
جزیر کے فالوورز ہیں ابھی بھی.
اچھا,
تو ایران کے کچھ علاقوں میں, ترکی کے کچھ علاقوں میں, عراق کے کچھ علاقوں میں, ایون یورپ میں بھی. آپ کیا ہے
خوش قسمتی یا بدقسمتی سے مجھے اس علاقے میں جانے کا موقع ملا جہاں یزیدی ٹرائب رہتا تھا. میں ایک دفعہ ایران کے نارتھ میں تھا, بائی چانس پتہ نہیں وہاں جائے تو بارڈرز بالکل عجیب سی بارڈرز ہیں, تین ملکوں کی بارڈر جہاں ملتی ہیں نا کچھ فتنہ ہو جاتا ہے. اور یہ انگریزوں نے بارڈرز تقسیم کرتے وقت ڈیلیبریٹلی کام کیا کہ ایک قبیلے کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, آدھے کو ادھر بھیج دیا, آدھے کو ادھر, آدھے کو ادھر. انہوں نے کردیوں کے ساتھ یہ کیا, آدھے ترکی میں ڈال دی, کچھ ترکی میں ڈال دی, کچھ ایران میں, کچھ عراق میں. اتفاقا میں ان تین ملکوں کی جوائنٹ بارڈر پہ پہنچ گیا, جوائنٹ بارڈر پہ پہنچ گیا, بلکہ پتا چلا کہ میں کراس کر کے عراق میں چلا گیا. وہاں پہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کباب ادھر آ گئے, کباب ادھر آ گئے. کوئی کردی ساتھ ہو تو پتہ ہی نہیں چلے گا آپ کو. خیر ہم وہاں پہنچ گئے, ہم نے کہا بھائی اللہ کا واسطہ پہلے تو وہاں پہنچاؤ, کہ یہاں پہ کسی نے پکڑ لیا تو پاسپورٹ مانگ لے گا مصیبت. تو خیر وہاں پہ پہنچے تو اس نے بتایا کہ یہاں ایک بڑی یونیک چیز ہے. میں نے کہا کیا, کہ ہم اگر اتنے گھنٹے آگے جاؤ, پتہ نہیں دو گھنٹے اور پیدل جاؤ تو یزیدی ٹرائب رہتا. ایک تو مجھے اس کی زیارت کا کوئی شوق نہیں ہے, لیکن واقعا یزیدی ہیں. کیا لگا, حقیقت یہ ہے کہ نام کے مشہور ہیں کہ یزیدی ہیں, کچھ یزید کو مانتے ہیں, زیادہ تر جب نہیں جانتے کیا ہے. اس نے یہ کہا, مجھے یزیدی ٹرائب کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا نزدیک سے. پھر میں نے جا کے تھوڑا بہت سرچ کیا تو پتہ چلا یزیدی ٹرائب ہے. کیوں اس کو یزیدی کہتے ہیں نہیں معلوم, میرا نہیں خیال کہ نسل ان کی یزید سے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اگر اس ٹرائب کا کوئی بندہ اس کو سن لے گا تو ظاہر ہے بیچارہ بہت ہرٹ ہوگا. شکلیں عجیب, اللہ معاف کرے, منحوس سی تھی, اس وجہ سے شاید کیا نہیں مانا, اللہ جانتا. شکلیں عجیب ہو گئی تھی, اور پتہ نہیں بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نسل کا اثر ہے. نہیں یار میں نسل کا اثر کیسا ہے, لیکن عجیب و غریب شکلیں تھیں, یعنی ایسی شکلیں تھیں کہ آپ بھی اگر دیکھیں اور آپ کو بتایا جائے کہ یزیدی ٹرائب ہے تو آپ کہیں گے کہ صحیح ہے بھائی, یہی ہونا چاہیے. اللہ معاف کرے ہمیں کیا حق کے کسی کے بارے میں ایسے کہیں, لیکن میں ان لوگوں کی مینٹیلٹی بتا رہا ہوں جو وہ وہاں پہ لوگوں کو ڈیل کر رہے تھے. تو میرا جواب آپ کے سوال کے مقابلے میں یہ ہے کہ آپ کے کہنے کے مقابلے میں کہ شاید یزیدی ٹرائب یزید کو نہیں مانتے, شاید یزید کو نہیں مانتے, لیکن شاید کچھ ان شکلوں کا گیم ہو گیا کچھ ان کے ساتھ, یا ان میں سے کچھ لوگ یزید کے ماننے والے نکل آئے ہوں گے. لیکن میرا نہیں خیال کہ یہ یزید کی نسل کیوں. اچھا یہ میں عرض کرتا چلوں, یزید کا بیٹا اپنے باپ کے اعمال سے بالکل بری الذمہ تھا. یزید کا بیٹا تھا, اس کا نام معاویہ تھا, معاویہ ابن یزید, بالکل بری الذمہ تھا اپنے باپ کے اعمال سے. اس کو جب کہا کہ تم حکومت پہ آؤ تو کہنے لگا کہ اس نے ایک بڑا لمبا خطبہ دیا اور کہا یہ ظالم وہ ظالم وہ ظالم وہ ظالم, اب تم چاہتے ہو میں اس ظالم کو لے کے آگے بڑھوں, ظلم کو لے کے میں نہیں بنتا, اور یہ کیا کہ اپنے گھر میں جا کے بیٹھ گیا. کہنے لگا میں خلیفہ نہیں بنتا, جاؤ تم لوگ خود سنبھالو. تو پھر وہ بہرحال مروان کی نسل سے کچھ لوگ تھے, وہ مروان پھر خلیفہ بن گیا تھا. تو بعید لگتا ہے, ہمارا ذہن نہیں مان پا رہا. اب یہ میں نے کہا مضبوط سے شکل تھی, میں ان لوگوں کے بیان کیا ہمیں کیا حق کسی کے بارے میں کیا ہے. جو پارٹ صحیح ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایسا ریٹیلیٹ نہیں کیا تھا, اور جو پارٹ صحیح نہیں ہے وہ یہ کہ انہوں نے بیعت کی تھی. اصل دور یزید کا نہیں تھا, دور معاویہ بن ابی سفیان کا تھا. اور معاویہ بن ابی سفیان جب کوفہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی صلح کرتے ہیں, آپ جنگ بند کر دیں, حکومت مجھے دے دیں. صلح نامے کے اندر صراحت سے لکھا تھا حکومت, نہ خلافت نہ امامت, کچھ نہیں, حکومت. کسی ایک جگہ بھی نہیں لکھا تھا آپ میرے ہاتھ پر بیعت کریں گے, نہیں, وہی نہیں لکھا تھا. تو جب امیر شام داخل ہوئے کوفہ کے اندر, اس صلح نامے کے اوپر معاملہ ختم ہو گیا کہ امام حسن مجتبیٰ حکومت میرے حوالے کریں گے, اور ایک بلینک پیپر بھیج دیا تھا, کہا جتنی شرائط لکھنی ہے لکھ دو, پہلی شرط میری ہے, حکومت میری ہوگی, باقی آپ جتنی شرط لکھنا ہے لکھ دو. انہوں نے پوری شرائط لکھی, بعد میں کسی پہ بھی عمل نہیں ہوا. امیر شام جب داخل ہوئے تو انہوں نے بیعت کا مطالبہ نہیں کیا, کیونکہ بیعت کا مطالبہ نہیں کیا امام حسن مجتبیٰ نے مقابلہ بھی نہیں کیا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں, یہ جو امیر شام نے لکھا تھا نا یزید کو کہ تم بیعت کا مطالبہ نہیں کرنا, وہ اسی وجہ سے تھا کہ اگر میں بھی حسن مجتبیٰ سے بیعت کا مطالبہ کرتا سلام اللہ علیہ سے تو وہ مقابلہ کرتے, وہ جان دے دیتے, بیعت نہ کرتے. اور تم نے بھی اگر یہ غلطی کی کہ ان سے بیعت کا مطالبہ کیا تو وہ جان دے دیں گے, بیعت نہیں کریں گے. یہ ڈیفرنس تھا دونوں.
لیکن اگر کسی حکومت میں رہنا ہو اور بیعت نہ کرے لیکن آپ اس کے اندر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ اس کی باتیں ایکسیپٹ کر دیں گے.
ایک کریٹیکل ڈیفرنس بتاؤ, لیجیٹیمیسی. کیا آپ اس کو لیجیٹیمیٹ رولر بھی مانتے ہیں؟ اب میں اگر وہ ڈائلاگ بتا دوں جو امام حسن مجتبیٰ نے ممبر میں جا کے کیا تو آپ میں سے بعض دوست احباب کی اوپینین تھوڑی سی ڈفرینٹ ہوگی, لہٰذا میں رسک نہیں لوں گا, میں نہیں بتاؤں گا. وہ اس طرح سے کہ امیر شاہ جب داخل ہوئے کوفہ کے اندر تو انہوں نے امام حسن مجتبیٰ سے کہا کہ آپ ممبر پہ جائیں خطبہ دیں. میں نہیں سناؤں گا, ویسے منظر سنا رہا ہوں. تو ان سے کہا کہ آپ خطبہ دیں اور آپ ہمارے بارے میں کچھ کہیں. اچھا اب توقع کیا ہے, میں جیتا ہوا ہوں آپ ہارے ہوئے, اب آپ جیتے ہوئے کے بارے میں کچھ کہیں. امام حسن مجتبیٰ ممبر پہ تشریف لے گئے, انہوں نے خطبہ ارشاد فرمایا اور کچھ کہا, بہت سخت تھا, بہت سخت تھا. اب میں یہاں پہ کچھ نہیں بولوں گا, آپ کو کہوں گا کہ آپ جا کے تاریخ میں خود مطالعہ کر لیجیے, کیونکہ اگر میں نے آپ سے یہ خدا نہ کرے جملے کہہ دیے, آپ میں سے بعض دوستوں کو پسند نہیں آئیں گے, پھر آپ لوگ میرے اوپر اعتراض کریں گے کہ آپ نے جملہ کیوں کہا, پھر آپ لوگ کہیں گے اس کی تاریخی سند کیا. تو بجائے یہ کہ میں بولوں, آپ خود جا کے چیک کریں, آپ خود جائیں کسی اردو انگلش عربی کتاب کے اندر تاریخ کے اس منظر کو جا کر چیک کر لیجئے کہ اس موقع پر جو امام حسن مجتبیٰ نے خطبہ ڈیلیور کیا وہ خطبہ کیا تھا, تو آپ کو بہت اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا. ہم لوگ ہوشیار لوگ ہیں, اتنی جلدی مخالفت کھڑی نہیں ہونے دیتے. ہمارا مقصود نہیں ہے, کسی کسی کی دل آزاری کرنا یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. اتنے 100 کلومیٹر چل کے آئیں کہ قیامت کے دن کے لیے اور بوجھ اضافہ کر کے جائیں, یہ ہمارا ہدف نہیں ہے. ان میں سے کوئی چیز ہمارا مقصد نہیں ہے. اگر کسی کی دل آزاری ہو چاہے دل سے معذرت چاہتے ہیں, اور ڈفرینس آف اوپینین کو آپ سے بھی درخواست کرتے ہیں اور خود بھی کہتے ہیں, ڈفرینس آف اوپینین کو ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. آپ سے بھی درخواست کریں گے بھائی ڈفرینس آف اوپینین نظر آ رہا ہے, ریسپیکٹ فل ڈفرینس آف اوپینین, تو آپ ایکسیپٹ کریں. اس میں کیا جاتا ہے, ایک آدمی جہالت میں نہیں جانتا, آپ کبھی علم دے دو کہ بیٹی کے جان لے, تو آپ ڈفرینس آف اوپینین کو ایکسیپٹ کریں. ڈائلاگ کو جاری رکھیں, ڈائلاگ کو بند نہ ہونے دیں. ڈائلاگ بند ہونے سے نفرتیں بڑھتی ہیں, ڈائلاگ بند ہونے سے مس انڈرسٹینڈنگس بڑھ جاتی ہیں. سو ڈائلاگ کو, دروازے کو اوپن رکھیں. ان شاء اللہ خدا تعالیٰ ہمیں دین کی نصرت کی توفیق نصیب فرمائے. بہت بہت شکریہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, قرآن قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں, قرآن میں حدیث میں یزید کا بیان نہیں, یزید کی تو قبر کا کوئی بھی نشان نہیں, یزید کی تو قبر کا کوئی بھی نشان نہیں. عجاب عجاب دہر میں حسین کی اولاد ہے. حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ اب بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا, ہر ایک شریف ذہن سے یزید اتنا گر گیا, کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا, کسی نے اپنے لال کا یزید نام نہ رکھا. یہ کل بھی زندہ باد ہے یہ اب بھی زندہ باد. حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد. یزید والے تخت پہ نصیب کے خراب ہیں, حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہیں, حسین والے قید میں بھی رہ کے کامیاب ہیں. حسینیت کی ٹھوکریں یزید اور زیاد ہیں, حسینیت کی ٹھوکریں یزید اور زیاد ہیں. حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, یہ کل بھی زندہ باد تھا یہ آج بھی زندہ باد ہے. حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, یزید ایک لاکھ ہو مقابلے پہ غم نہیں, یزید ایک لاکھ ہو مقابلے پہ غم نہیں, حسین والا ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں, حسین والا ایک ہو تو لشکروں سے کم نہیں. حسین کو بس فاطمیوں پہ اعتماد ہے, حسین کو اپنے ساتھیوں پہ اعتماد ہے. حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد, حسین زندہ باد.
باروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا, غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پر جنہیں شرم کھائے جا کر دیے بچے نہ پر بچ سکا بھائی سکی نبی بی تمہارے غلام حاضر ہیں سکی نبی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو عشقوں کے جام حاضر ہیں سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا
سلوات پڑھتی ہوں ہم
چلو 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 چلو